وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتهم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا لقومكما ببصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. یہ سورہ یونس کی آیات ہیں جو آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 91 تک میں نے پڑھی ہیں. جیسا کہ پچھلے درس میں عرض کیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید رسالت آخرت کے عقائد کی دلائل بیان کرنے اور مشرکین کے شبہات کا جواب دینے کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ ایک تو لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ رسالت کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اچمبا نہیں ہے اور آپ کی جو مخالفت کی جا رہی ہے وہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے کہ ان کی مخالفت کی گئی اور اس کا انجام ان لوگوں نے بھگتا. تو ایک تو اس کی ان واقعات سے عبرت دلانا مقصود ہوتا ہے اور دوسرا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو یہ تسلی دینا مقصود ہوتا ہے کہ آپ ان مخالفتوں سے گھبرائیں نہیں اور نہ اس سے زیادہ رنجیدہ ہوں. انبیاء کرام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام ہی کو فتح عطا فرمائی ہے اور انبیاء کرام ہی کا سکہ چلا ہے. تو اس سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا تھا اختصار کے ساتھ. اب یہاں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کے حالات مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں. کہیں ابتدائی واقعہ ہے، کہیں بیچ سے لیا گیا ہے، کہیں آخری حصہ لیا گیا ہے. یہاں سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بتلایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کر بھیجا تھا، لیکن جن کے پاس بھیجا تھا انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور مسلسل اپنے کفر پر ڈٹے رہے. تو اس کے بعد یہ مقابلہ بھی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لاٹھی زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈالتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک اژدہے کی صورت اختیار کر لیتا تھا. یہ مظاہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں بھی کیا، اور جب وہ مظاہرہ کیا تو فرعون نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اس جادو کی یا اس معجزے کی ایسی ہیبت طاری کی کہ اس نے اس کی تردید کے لیے ضروری سمجھا کہ اپنے ملک کے بڑے بہترین اور ماہر جادوگروں کو جمع کرے اور ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرائے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقابلہ بھی دکھایا اور جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں اور وہ ایسے لگا کہ جیسے کہ سانپ چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم یہ اپنا عصا ڈالو، تو اس عصا نے سب سانپوں کو جو انہوں نے ڈالے تھے اس کو نگل لیا، اور کھلے طور پر ظاہر ہو گیا کہ جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے. اور حضرات علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تو وہ اس دور کے جو سب سے زیادہ چلن اور رواج رکھنے والے علوم و فنون تھے اس جیسے معجزات عطا فرمائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بڑا غلبہ تھا، بڑے زبردست جادوگر پائے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایسا دکھایا جس سے وہ سارے جادوگر ناکام ہو کر رہ گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فصاحت و بلاغت کا زور شور تھا، بڑے بڑے معمولی آدمی بھی بڑے بڑے شعر کے قصیدے کہتے تھے اور اس پر مقابلے ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ قرآن کا عطا فرمایا کہ جس کے آگے سارے فصیح و بلیغ لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے. تو بہرحال شروع میں اختصار کے ساتھ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اس مقابلے کا ذکر کیا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان پیش آیا. پہلے میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل. اس حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ضرور یہ کھلا ہوا جادو ہے. موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ بھلا کا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتا. کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس سے ہمیں برگشتہ کر دو اور اس سرزمین میں تم دونوں کی چودراہٹ قائم ہو جائے؟ ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں. اور فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جتنے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے کر آؤں. چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے. پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن کر چلتی ہوئی نظر آئی تو موسیٰ نے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے جادو ہے، اللہ ابھی اس کو ملیامیٹ کیے دیتا ہے، اللہ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر دکھاتا ہے چاہے مجرم لوگ کتنا برا سمجھیں. اس حصے میں یہ اللہ تعالیٰ الفاظ یہ ہیں کہ ثم بعثنا من بعدہم فرعون من بعدہم موسیٰ و ہارون علی فرعون و ملئہ، کہ ہم نے ان پیچھے انبیاء کرام کے بعد جن کا ذکر پیچھے آیا ہے ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر. اور نشانیوں سے مراد وہ معجزات ہیں. ایک معجزہ یہ کہ عصا سانپ بن کر اژدہا بن کر نظر آیا لوگوں فرعون کو، اور دوسرا معجزہ جو قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو جب بغل میں رکھ کر نکالتے تھے تو وہ سفید اور چمکتا ہوا نکلتا تھا. اور ساتھ میں چونکہ آیات کا لفظ جمع کے صیغے کے ساتھ آیا ہے تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ جو دلائل توحید کے جو دلائل اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے اور فرعون کی خدائی کے خلاف جو دلائل اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اس سے پہلے اس کے بعد پیچھے سورہ آراف میں گزرا ہے کہ ان کو بہت سے معجزات اس طرح دکھائے گئے تھے کہ کبھی ان کے گھروں میں مینڈک نکل آتے تھے، کبھی جوئیں پیدا ہو جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو روح کیا کرتا تھا. بہرحال وہ ساری آیتیں لے کر ساری نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس گئے. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا. اس سے معلوم ہوا کہ حق بات کو ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا تکبر ہوتا ہے. انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ بس میں ہی ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں وہ درست ہے اور دوسرا جو سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے، اور اپنی رائے پر اس کو اتنا گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا بے وقوف ہے اور میں صحیح سمجھتا ہوں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے حق کو قبول کرنے میں. قرآن کریم نے جگہ جگہ جو مشرکین اور کافر تھے ان کے بارے میں جب انبیاء کرام نے ان کو ہدایت کا پیغام دیا تو اس کے جواب میں قرآن نے ہمیشہ لفظ استعمال کیا قال الملأ الذین استکبروا، کہ وہ جن کے جو تکبر کے گھمنڈ میں تھے. تو معلوم ہوا تکبر جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری کے ساتھ بسا اوقات انسان کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس میں صحیح ہوں تو کتنا ہی اس کو ہدایت کا پیغام دے دو وہ اپنے بات سے ہٹتا نہیں ہے. تو اس لیے یہ حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالی جب کوئی شخص ان کے پاس اصلاح کے لیے جاتا ہے تو ان کا سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اس کے تکبر کو خاک میں ملایا جائے اور اس میں تواضع پیدا کی جائے. جب تک تکبر دل میں رہتا ہے اس وقت تک قبول حق کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، اور اس صورت میں کتنے آدمی بعض اوقات عبادتیں بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، لیکن وہ عبادتیں اور ذکر بجائے اس کے اندر ترقی پیدا کرنے کے، روحانی ترقی پیدا کرنے کے، اس کے کبر میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے تکبر میں اضافہ کرتے ہیں. میں بہت بڑا عبادت گزار بن گیا ہوں، میں نے فلاں فلاں کام کرنے شروع کر دیے ہیں، یہ ساری باتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. لہذا سب سے پہلے جب کوئی اصلاح نفس کے لیے جائے تو پہلا کام یہ ہے کہ اس کے تکبر کو، اس کے اندر کبر کو، وہ کیا علاج کیا جائے. اور یہ بیماری ایسی ہے کہ خود بیمار کو اکثر اوقات پتہ نہیں چلتا، یہ ایسی بیماری ہے. کوئی متکبر اپنے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں متکبر ہوں، وہ یہی سمجھا، وہ تو اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے. لہذا متکبر جو ہے وہ کبھی بھی اس کو اپنے کبر کی بیماری کا اندازہ نہیں ہوتا. کوئی مسئلے ہی پہچانتا ہے اور پھر اس کا علاج کرتا ہے. ایک عربی مثل ہے، اس کا بڑی بہترین مثال دی ہے کہ متکبر کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، پہاڑ کی چوٹی سے جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو جتنے انسان ہیں وہ چھوٹے نظر آتے ہیں، اور دوسرے لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو وہ اب دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور جب حقیقت میں متکبر ہے تو دوسرے لوگ بھی پھر اس کی دل میں عزت نہیں کریں گے، چاہے دیکھنے میں اس سے مروت کا معاملہ کر لیں اور ان کے تکبر کی وجہ سے اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں، لیکن دل میں اس کی عزت نہیں ہوتی متکبر کی. تو اس لیے یہ کبر سب سے پہلا، کبر کو دور کرنا یہ سب سے پہلا عمل ہے، اور یہ حق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے. ہمارے جتنے بڑے بڑے صوفیاء کرام گزرے ہیں، جب ان کے پاس کوئی شخص جاتا تھا اپنا علاج کرنے کے لیے، تزکیے کے لیے، تو پہلا وہ کام یہ کرتے تھے کہ اس کو کسی ایسے دھندے پر لگا دیتے تھے کہ جس سے اس کی کبر کی جو طبیعت ہے وہ ختم ہو جائے. کسی کو حمام جھونکنے پہ لگا دیا، کسی کو کسی اور خدمت پہ لگا دیا، لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے پر لگا دیا، اس طرح کے مجاہدات کیے جاتے تھے، تب جا کر کوئی بنتا تھا. لیکن آخری دور میں ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے، اور حضرت حکیم الامت کیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معجل مکی رحمتہ اللہ علیہ نے، یہ دیکھا کہ اگر آج لوگوں سے اس قسم کے مجاہدات کرائے جائیں جیسے پہلے صوفیاء کرام کراتے تھے تو یہ بھاگی جائیں گے. اب ان کے اندر یہ نسکت نہیں ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان کو اس کے اوپر ان قسم کے مجاہدات پر لگائے جائیں. تو ہمارے حضرت والا حضرت حاجی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اور حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ، انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی اب آج کل ایک کام کر لو، بلکہ دو کام، ایک کثرت دعا اور ایک کثرت شکر. دعا جب کوئی بندہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو وہ تکبر کے ساتھ نہیں مانگ سکتا، دعا بھی کر رہا ہے تکبر بھی ہے، وہ تو عاجزی کے ساتھ مانگے گا، گڑ گڑا کر مانگے گا، اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر مانگے گا، اللہ کو بڑا سمجھ کر مانگے گا. لہذا دعا ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے تکبر کا خاتمہ کرتی ہے، ایک بات. دوسرے کثرت شکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر کرنے کی عادت، اور اس کو سوچ سوچ کر آدمی ہر قدم پر یہ دیکھے کہ مجھے اللہ نے کیسی نعمت عطا فرمائی، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، ماشاءاللہ سب اہل دین موجود ہیں، پنکھا چل رہا ہے، گرمی سے حفاظت ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، بیٹھ کر ہم دین کی بات کر رہے ہیں، کسی اللہ نے فسق و فجور سے بچایا ہوا ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو جب بندہ شکر کرتا ہے تو شکر کے معنی کیا ہے؟ شکر کے معنی یہ ہے کہ کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے تو میں شکر کرتا ہوں. اگر کوئی شخص نے کسی کو قرض دیا تو اس مقروض کے ذمہ واجب ہے کہ وہ قرض واپس کرے. اب اگر وہ واپس کرتا ہے تو کوئی احسان نہیں کر رہا، لہذا اس پر شکر ادا کرنا کوئی واجب نہیں ہے. کر لے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی واجب نہیں ہے. جو چیز دوسرے کے ذمہ واجب تھی وہ اگر میرے ساتھ کر رہا ہے تو میرے اوپر شکر واجب نہیں ہوتا. شکر واجب کب ہوتا ہے؟ اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ کسی کوئی شخص میرے ساتھ ایسا احسان کر رہا ہے جو میری حیثیت سے زیادہ تھا، جو میری حیثیت سے زیادہ تھا. کوئی آدمی مجھے وقت کے اوپر اس نے کوئی راحت کا سامان پہنچا دیا، جبکہ اس کے ذمہ کوئی واجب نہیں تھا، تو شکر ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو اس کے اندر یہ بات شامل ہے شکر کے اندر کہ اللہ میں اس کا مستحق تو نہیں تھا، اس نعمت کا جو آپ نے عطا فرمائی میں اس کا مستحق تو تھا نہیں، یہ آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائی ہے. جب پہلے ہی قدم پر یہ کہہ دیا کہ میں مستحق نہیں تھا تو تکبر کہاں رہا؟ تکبر ہوا ہو گیا. لہذا آدمی سے اگر کتنا بھی کوئی بڑا کام سرزد ہو جائے اور کوئی بھی نیکی کرنے کی توفیق مل جائے تو پہلا کام یہ ہے کہ اس پر شکر ادا کرے. شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا. انسان اگر دیکھے تو صرف اس کا کام جو ہے وہ صرف ایک معمولی ارادہ ہے، وہ ارادے کی کنہ بھی غیر معلوم ہے. ما تشاؤون الا یشاء اللہ، تو اس کی کنہ اور حقیقت جو ہے وہ انسان کو پتہ نہیں، بس اتنا کام ہے اس کا. آگے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے. ہاتھ نہیں اٹھا سکتا میں جب تک کہ میرا دماغ، ایک ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ جب آدمی حرکت دیتا ہے ہاتھ کو تو دماغ سے ہاتھ تک 17 سگنل آتے ہیں، 17 سگنل آتے ہیں. اگر کوئی ایک سگنل بھی بیچ میں نہ آئے ختم، حرکت نہیں کر سکتا. تو جتنا کچھ کام کرتے ہیں ہم، وہ نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو نماز میں جو ہمارے ہاتھ چل رہے ہیں، ہمارا جسم چل رہا ہے، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق ملی ہے. ہمارا کام صرف ایک ارادہ ہے اور وہ ارادہ بھی مجہول الکن ہے، اس ارادے بھی مجہول الکن ہے، وہ اختیار ہے لیکن اختیار مجہول الکن قسم کا ہے. اتنی بات ہے. باقی جو کچھ ہو رہا ہے، اگر میں عبادت کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کی توفیق سے پڑھ رہا ہوں، کوئی ذکر کر رہا ہوں تو اس کی توفیق سے کر رہا ہوں. تو اس لیے جب عبادت پر بھی شکر ادا کرے گا بندہ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ معنی یہ ہوئے کہ میں اس لائق نہیں تھا کہ میں یہ عبادت کر سکتا. ما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تو جب شکر سما جاتا ہے دل میں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر، جس میں عبادات بھی داخل ہیں، تو پھر تکبر ہوا ہو جاتا ہے. اور اسی لیے حضرت والا فرماتے ہیں، حضرت حکیم المقدس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب شیطان کو نکالا جا رہا تھا، دھتکارا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی اس نے جو دعویٰ کیا کہ میں ان انسانوں کو گمراہ کروں گا، لآتی انہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، چاروں طرف سے حملے کروں گا. اس حملے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. تو معلوم ہوا کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ شکر سے انسان کو نکال دیتا ہے. لہذا اس شیطان کا علاج بھی سب سے زیادہ شکر ہے. تو حضرت ہمارے یہاں تو ہمارے حضرت والا کے طریق میں تو مجاہدہ یہ ہے کہ کثرت دعا اور کثرت شکر. بہرحال یہاں فرمایا گیا کہ وہ چونکہ متکبر تھے اس لیے انہوں نے بات نہیں مانی. وکانو قوم مجرمین، اور مجرم لوگ تھے، یعنی جرم ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا تکبر کی وجہ سے، لہذا انہوں نے بان کرنے دیا. فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ہماری طرف سے حق ان کے سامنے آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھا دیا، قالو، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہذا لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اتقولون الحق لما جاءکم، کیا تم حق کو یہ بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ حق تمہارے سامنے آ گیا؟ السحر ہذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. بتلانا مقصود یہ ہے کہ میری زندگی تو آپ کے سامنے ہے، کس طرح گزری، نہ کسی کے جادو سے کچھ سیکھا نہ کچھ کیا، اور اس سے پہلے واقعہ ہو چکا تھا کہ ان کے خلاف گرفتاری کے پروانے جاری ہو چکے تھے. تو اگر میں جادوگر ہوتا تو میں تمہارے چنگل سے باہر بچ نہ سکتا. اور اب بھی تم دیکھو گے کہ اس تمہاری اس انکار کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھے فلاح عطا فرمائیں گے. اور جادوگروں کو فلاح نہیں ملتی. قالو, تو فرعون کی قوم نے کہا, اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا, کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس بات سے ہٹا دو جو جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. ایک تو تمہارا مقصد یہ ہے, اور دوسرا ہے تکون لکم الکبریاء فی الارض, اور تاکہ تم دونوں کو زمین کے اندر چودراہٹ مل جائے, اس لیے آ رہے ہو. تو لہذا ہمارے معاملے میں ہماری طرف سے تو دو رکاوٹیں ہیں. ایک یہ کہ ہم باپ دادوں کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے, اور دوسرے یہ کہ ہم اپنی چودراہٹ ختم نہیں کر سکتے. تو تم اگر ہماری جگہ تم سردار بننا چاہتے ہو تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. وما نحن لکما بمؤمنین, لہذا ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وقال فرعون, لیکن ساتھ ہی یہ ڈر تو لگ گیا تھا کہ اتنا زبردست معجزہ دکھایا ہے انہوں نے, اور یہ جب بات پھیلے گی تو دوسرے لوگ اس کے تابع ہونے کا اندیشہ ہے, لہذا کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے جس سے ان کی ناکامی ظاہر ہو. تو فرعون نے کہا اپنے ملازموں سے کہ ایتونی بکل ساحر علیم, ہر اچھے جاننے والے ساحر کو جمع کرو. چنانچہ آ گئے وہ. فلما جاء السحرہ, جب سارے جادوگر آ گئے, قال لهم موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, القوا ما انتم ملقون, پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنا معجزہ ظاہر فرماتے, بلکہ دکھانا یہ منظور تھا کہ جتنے بھی جادوگر ہیں یہ اپنی ساری مہارت کام میں لا کر جو کچھ دکھائیں گے تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزہ دکھا رہے ہیں. اس لیے فرمایا جو تمہیں پھینکنا ہے وہ تم پھینکو. فلما القو, جب انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, ما جئتم به السحر, جو کچھ تم لے کر آئے ہو وہ جادو ہے. اور سورہ آراف میں گزرا ہے کہ وہ جو انہوں نے جادوگروں نے جو جادو دکھایا تھا اس کے لیے الفاظ استعمال کیے سورہ آراف میں, سحروا اعین الناس, لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. یعنی وہ جو لاٹیاں یا رسیاں جو کچھ پھینکی تھیں ان کی ماہیت تبدیل نہیں ہوئی, وہ لاٹیاں ہی رہیں رسیاں ہی رہیں, نظر بندی کر دی گئی, لوگوں کے نگاہوں پر ایک اثر ڈالا گیا جس سے وہ لاٹیاں اور رسیاں ان کو سانپ نظر آنے لگے. تو یہ جادو صرف اتنا تھا. تو فرمایا تم جو لے کے آئے وہ سحر, وہ سحر ہے, جادو ہے. جادو کے معنی یہ ہے کہ حقیقت کچھ نہیں بدلی, حقیقت وہی ہے, اور آگے ان اللہ سیبطلہ, یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر کے دکھائے گا تمہارے اس جادو کو. کیوں؟ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کے عمل کو بناتا نہیں دیکھتا, بننے نہیں دیکھتا, فسادیوں کے عمل کو بننے نہیں دیتا. وحق الحق, وحق اللہ الحق بکلماتی, اور اللہ تعالی حق کو سچا کر کے دکھاتا ہے. ولو کرہ المجرمون, چاہے مجرم لوگ اس کو کتنا ہی برا سمجھیں. گویا سارے جو کچھ جادو کا مظاہرے زبردست ہوئے تھے اتنے بڑے عظیم مجمع کے سامنے, اس مجمع کے سامنے اس جادو کے مظاہرے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ وہ سب بتا دیا کہ یہ تمہارا سب کچھ تھا, جادو تھا, اور اللہ تعالی نے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا. چنانچہ یہاں تفصیل نہیں ہے, دوسری صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو اس کے نتیجے میں وہ سارے سانپوں کو نگل گیا جو جادوگروں نے دکھائے تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سارے سات جادوگر اس وقت سجدے میں گر پڑے، ارے ایمان لے آئے. وہ جادوگر جو پہلے کہہ رہے تھے مہراون سے کہ جی ہمیں کچھ ملے گا نہیں ملے گا اس جادو کے کام میں، تو فرعون نے کہا ہاں ضرور ملے گا، تم بڑے مقرب بندوں میں مقرب لوگوں میں شامل ہو گئے، تمہیں اپنے شاہی مقرب لوگوں میں شامل کریں گے. یا تو نگاہیں لگی ہوئی تھیں اس مزدوری پر اور اس اجرت پر اور اس انعام پر جو بادشاہ سے ملنے والا تھا، یا جب دیکھا آنکھوں سے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے جو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے دکھائی ہے، فوراً سجدے میں گر پڑے. اور فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہیں ہاتھ پاؤں تمہارے دائیں بائیں کاٹوں گا اور تمہیں سولے پر اٹکاؤں گا. یہ بدھ ہو جی. تو جواب میں ان جادوگروں نے اس وقت میں کیا انقلاب آ گیا کہ کہا کہ سورہ طہٰ میں جو فرمایا کہ تغذیہ الحیات الدنیا، تو میں وہ کہا کہ جب ہمارے سامنے یہ آیتیں آ گئیں، نشانیاں آ گئیں، اس کے بعد اب ہم تمہارے بات کو سننے کے روادار نہیں ہیں، جو چاہو کر گزرو. اور پھر مسلمان ہو گئے. اب یا مسلمان تو ہو گئے، اب آگے کہیں روایات میں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ پھر بعد میں اس نے واقعی ان کو سزا دی یا نہیں دی، سولی دی یا نہیں دی، ظاہر یہ ہے کہ نہیں دی. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس سارے منظر کو دیکھ کر پوری رعایا اس کے اندر انقلاب آ گیا. تو اس نے سوچا کہ اگر میں اس وقت یہ کام کروں گا تو یہ رعایا میرے خلاف اٹھ کھڑے گی، لہذا نہیں دی. اور پھر اس وقت مجمع کو کسی طرح رخصت کیا اور پھر خفیہ تدبیروں کے ذریعے ایسا کرنا شروع کیا کہ جو لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کے قریب لوگ تھے ان کو ان کے گھروں میں جا کر تکلیفیں پہنچائی جائیں. اس کا ذکر آگے قرآن فرماتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ. پھر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر ان کی قوم کے کچھ لوگ، کچھ نوجوان. کیوں؟ علی خوف من فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ ان کو فتنے میں مبتلا کرے گا، ان کو تکلیفیں پہنچائے گا. وہ فتنے شروع کر دی تھی تدبیریں، جو لوگ تھے ان کا گرد گھیرا تنگ کرنا، ان کو دھمکیاں دینا. بین فرعون العال فی الارض، اور فرعون جو ہے وہ اس سلطنت میں زمین میں بڑا زور آور تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر قائم نہیں رہتے، یعنی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ کوئی حد نہیں چھوڑتے، وہ جو کچھ چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. اب ایسی صورت میں جبکہ کچھ لوگ ایمان لائے ہیں اور فرعون کی سلطنت قائم ہے، وہ ان کے تکلیفیں پہنچانے کے درپے ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو، یعنی جو ایمان لائے تھے، ان کو نصیحت فرمائی یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. مختصر نصیحت یہ فرمائی. عجیب انداز ہے یہاں پر اس نصیحت کا کہ یہ فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم اطاعت کرنے والے ہو. ان کنتم آمنتم باللہ یہ ایک شرط، اور پھر ان کنتم مسلمین دوسری شرط، بیچ میں علیہ توکل، کہ اگر تم ایمان لائے ہو اور مسلم ہو تو پھر تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو. دونوں چیزوں کو الگ الگ ذکر کیا، ایمان لانا الگ اور مسلم ہونا الگ. ایمان لانا تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آیا، رسول کریم انبیاء کے کرام پر ایمان لے آیا، آخرت پر ایمان لے آیا، ایمان ہو گیا. لیکن اس ایمان کے بعد اگر زندگی اس کی وہ اس ایمان کے خلاف گزر رہی ہے تو مومن تو ہے، مسلم نہیں. مسلم اس کو کہتے ہیں جس نے اپنا سر جھکایا ہوا ہو، مسلم اس کو کہتے ہیں جو ہر فرما بردار ہو، تو وہ ہے مسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے تھے کہ انہوں نے فرمایا اسلمت للہ رب العالمین، میں نے اپنا سر جھکا دیا. جب بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ہوا، بیٹے کو گرا دیا اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب وہ صحیح معنی میں مسلمان ہو گئے، یعنی صحیح معنی میں انہوں نے سر جھکا دیا. تو یہاں دونوں شرطیں لگائی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر تم مومن ہو اور ساتھ میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو تو پھر تم اللہ علیہ پر ہی بھروسہ کرو، یعنی تم پر مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں پہنچے گی، لیکن تکلیفیں پہنچنے کے باوجود بھروسہ اس بات پر رکھو کہ انجام انشاءاللہ تمہارا ہی بہتر ہوگا. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب آدمی مصائب سے گزر رہا ہو، تکلیفیں پہنچ رہی ہوں، اس پر جبر و استبداد مسلط ہو. اس وقت میں آدمی ان سارے جبر و استبداد پر صبر کر کے اللہ پر بھروسہ کرے کہ بس میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ جو کچھ کرے گا ٹھیک کرے گا. وہ اگر اس کو ہمارا مرنا منظور ہے تو بہت اچھی بات ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور اگر وہ ہمارے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ پیدا فرما دے گا. یہ تکلیفیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ گزر جائیں گی. یہ ہے توکل، علیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین. تو قوم نے بھی اس کے جواب میں کہا فقالوا علی اللہ توکلنا، ہم نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ایک طرف بھروسہ کر لیا اور صبر کیا، اور دوسری طرف ہم نے دعا بھی مانگی. اس سے معلوم ہوا صبر کرنا، دعا کرنا صبر کے منافی نہیں ہے. آدمی کسی تکلیف میں ہو تو اس تکلیف کو دور کرنا صبر کے منافی نہیں ہے. صبر کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے تقدیر پر کوئی شکوہ نہیں. صبر کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، لیکن کیونکہ کمزور ہیں لہذا مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا اسی سے مانگیں گے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمیں قوم ظالمین کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنائیے کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچائے. فتنہ کے معنی تکلیف پہنچانے کے بھی ہوتے ہیں. اور بعض مفسرین نے یہاں عجیب تفسیر کی ہے، وہ تفسیر یہ ہے کہ جو ظالم قوم ہے اس کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنائیے، یعنی یہ ہم پر ظلم کرے گی، ظلم کرنے کے بارے میں کہ نتیجے میں جہنم میں جائے گی، ہم نہیں چاہتے یہ جہنم میں جائے. اس وقت بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ جہنم میں جائے، تو ہماری وجہ سے جہنم میں نہ جائیں، ہمیں فتنہ نہ بنائیے کہ ان ظالموں کے لیے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں اس کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما دیجئے. یہ ہے مسلمان کا رویہ، اور یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں بنی اسرائیل کو نجات دینے کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں فرمایا بما صبر، سورہ اعراف میں بنی اسرائیل بما صبر ودمرنا ما كان يستعمل فرعون وما كانوا يعرشون. تو وہاں بما صبر، ہم نے ان کو جو مرتبہ دیا بنو اسرائیل کو ان کے صبر کی وجہ سے، تو انہوں نے اس مصیبتوں کو برداشت کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اس حالت میں ہمیں پکارتے رہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو نجات دی. تو یہاں پر بھی یہ عمل جو بتایا گیا ہے یہ ہر مسلمان کا وظیفہ ہے. قرآن یہ محض واقعات بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، سبق لینے کی کتاب ہے۔ جب بھی انسان کو کوئی مصیبت درپیش ہو تو وہ ایک طرف اللہ کی رضا پر راضی رہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے برحق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہ چھوڑے کہ اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دیجیے، نجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ آگے ایک اور واقعہ قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ ایک اچھی خاصی طاقت پکڑنے والی ہے، تو اس نے ان کے جو معابد تھے، جو مسجدیں تھیں، وہ ختم کر دی، مسجدوں میں جا کر جمع ہونے سے روک دیا، کیونکہ مسجدوں میں جائیں گے وہاں عبادت کریں گے تو عبادت کرنے کے نتیجے میں ان کے جتھے بن جائیں گے، ان کے گروہ بن جائیں گے، یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، لہذا مسجدیں بند کر دی۔ اب جب مسجدیں بند کر دیں، اس زمانے میں جو احکام یہ تھے کہ عبادت صرف مسجد میں ادا کی جاتی تھی، حضرت تو نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا، ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، کیا مانا کہ ہم جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پچھلے انبیاء کرام کے ہاں نماز خاص عبادت گاہ میں پڑھی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت جب میدان تیہ میں سفر کر رہے تھے، خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے، تو وہاں پر بھی ایک خیمہ چلتا تھا، خیمہ اجتماع اس کو کہتے تھے، وہاں پر جمع ہو کر عبادت کرتے تھے۔ تو پچھلی امتوں کے اوپر حکم یہ تھا کہ وہ مسجدوں ہی میں عبادت کر سکتے ہیں، گھروں میں نہیں کر سکتے۔ اب جب مسجدیں ختم کر دی گئیں اور اب یہ خیال پیدا ہوا بعض حضرات کے ذہن میں کہ عبادت کیسے کریں، دوسری بات یہ کہ جہاں جب ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں، کہیں اور جا کر آباد ہوں تاکہ ہم اپنے دین کے مطابق عمل کر سکیں، تو وحی نازل ہوئی، اس کا ذکر فرماتے ہیں قرآن کریم، اوحینا علی موسیٰ واخیہ، ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے اوپر وحی نازل کی، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم اپنے قوم کے لیے مصر ہی میں گھر بنا کر رکھو، مصر ہی میں گھر بیان کر رکھو، یعنی جو خیال ہو رہا ہے کہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں کہیں اور، ایسا نہیں، بلکہ رہو انہی گھروں میں، جن گھروں میں رہتے ہو اسی کو چھوڑو نہیں، تو مصر کے اندر اپنے گھر قائم کرو، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو۔ قبلہ بنانے کے ایک معنی یہ ہے کہ ان کو عبادت کی جگہ بنا لو، یعنی پہلے مسجدوں کی طرف، مسجدوں میں جا کے عبادت کرتے تھے، اب ان اپنے گھروں کو عبادت کی جگہ بنا لو، یعنی تمہیں اجازت دے دی گئی ہے اس صورتحال میں کہ مسجدوں کے بجائے اپنے گھروں میں عبادت کرو۔ اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ حکم دیا گیا کہ اپنے نئے گھر تعمیر کرو اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اب قبلہ کیا تھا اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں؟ بیت المقدس تو تعمیر نہیں ہوا تھا، بیت المقدس تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تعمیر ہوا، تو زیادہ تر مفسرین کا رجحان اس طرف ہے، اور اس کی تحقیق بھی بہت سے مفسرین نے بہت بڑے پیمانے پر کی ہے، کہ شروع میں قبلہ کعبہ ہی تھا، تمام انبیاء کا قبلہ کعبہ ہی تھا، اور اس کی دلیل خود اس وقت کی بائبل میں ملتی ہے، بائبل میں اس کے اوپر ایک حصہ ہے جس سے بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبلہ تمام انبیاء کرام کا کعبے کی طرف تھا۔ اس پر بہت ایک تحقیقی مقالے ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے، تو انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے خود بائبل سے، کہ تمام انبیاء کرام کا قبلہ کعبے کی طرف تھا. لہذا یہ فرمایا گیا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی ایس گل رخ ہو کر نماز پڑھو، اور قبلہ کون؟ کعبہ. لیکن اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. مصیبتیں آ رہی ہیں، مسجدیں بند کی جا رہی ہیں، آفتیں توڑی جا رہی ہیں، ایک ایک آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ ہم بچوں کو ذبح کریں گے، عورتوں کو غلام بنائیں گے، لیکن اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنی. اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. اور قائم کرنا، کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا قرآن نماز پڑھو، بلکہ ہر جگہ یہ فرمایا قائم کرو، یعنی اس کے آداب کے ساتھ، اس کے تمام سنتوں کے ساتھ ادا کرو. اور وبشر المؤمنین، یہ کام کرو، اپنا گھروں کو قبلہ بنا لو، نماز قائم کرو، دعائیں کرتے رہو، اور خوشخبری سنا دو کہ آخر میں انجام تمہارے ہی حق میں ہوگا. دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، کہ ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون کو اور ان کے سرداروں کو بڑی زینتیں دی ہیں، اور دنیاوی زندگی میں بڑے مال و دولت سے نوازا ہے. زینتیں کیا دی ہیں؟ اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ ان کے ہاں مصر میں بڑے بڑے جواہرات کی کانیں تھیں، زمرد، یاقوت وغیرہ اللہ نے دے رکھی تھی فراوانی کے ساتھ، اور مال و دولت بھی بہت دیا ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ، آپ نے ان کو زینت بھی دی ہے، دنیاوی حیات دنیا میں مال بھی بہت دیے ہیں، تو اے اللہ، یہ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، کیا گمراہ کر رہے ہیں؟ کہ بھائی دیکھو، اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں یہ نعمتیں کیوں ملتی، اور ہمیں زندگی کے اندر ہمارے پاس مال و دولت کیوں ہوتی؟ اس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لہذا اے اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں، ربنا تمس علی اعمالہم علی اموالہم، کہ اللہ ان کی مال و دولت کو تہس نہس کر دی. اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اور دنوں پر سختی پیدا کر دیجیے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، تو اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ یہ دردناک عذاب کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اب یہ بدعا جو ہے پیغمبر کی، یہ بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے. پیغمبر تو ہم آخر وقت تک یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح قوم کی اصلاح ہو جائے، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کو اس طرح سخت کر دیجئے کہ یہ جب تک عذاب نہ آ جائے اس تک ایمان نہ لائیں. اس کی ایک وجہ تو بعض حضرات نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مظالم سے اور اس کی سرکشی سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ اتنے عرصے دراز تک مسلسل دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے باوجود وہ جس سرکشی پر اترا ہوا تھا، تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیزار ہو کر انہوں نے بدعا دی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دی تھی، رب الارض والکافرین دیارہ. تو اس طرح بعض اوقات پیغمبروں نے آخر میں آ کر مجبور ہوئے اس قسم کی دعا بدعا کرنے پر. اور دوسری بات بعض حضرات نے فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو تو معلوم تھا کہ اس کے اوپر تباہی آنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے نے وعدے کیے ہوئے تھے کہ تباہی ان کے اوپر آئے گی. تو جب طے ہے یہ بات کہ آنی ہے، تو اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں یہ بھی فرما دیا کہ ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجئے کہ پھر اس کے بعد یہ عذاب آنے تک نہ ہو، ایمان نہ لائے. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالی نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تم دونوں کی دعا پیچھے دعا تو صرف موسیٰ علیہ السلام کا لفظ تھا، لیکن چونکہ ہارون علیہ السلام ساتھ ساتھ دعا میں شریک تھے، آمین کہتے جاتے تھے، اسی سے مفسرین نے فرمایا کہ کوئی دعا کرے دوسرا آمین کہے، اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے. تو تمہاری دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، بس تقیما، اب آگے یہ کام کرو کہ سیدھے سیدھے رہو، استقامت سے کام لو، اپنے دین پر قائم رہو. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کے راستے کے ہرگز پیچھے نہ چلنا جن کے پاس علم نہیں ہے حقیقت کا. چنانچہ انہوں نے استقامت سے کام لیا. پھر آخر کیا ہوا؟ وَوَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، تو ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا. بیچ میں واقعے کا ایک حصہ یہاں پر معذوف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل چلو، اور بنی اسرائیل کا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا. تو آگے سمندر آیا، اور بظاہر یہ سمندر وہ ہے جو آج کل خلیج عقبہ کہلاتا ہے. تو خلیج عقبہ کے پاس پہنچ کر آگے راستہ بند تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ تو اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں، پیچھے مشکر رفعان کا لشکر آ رہا ہے، تو اب وہ ہمیں قابو کر لے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ عصا ڈالے اس کے اوپر، سمندر کے اوپر، تو وہاں راستے بن گئے اور بنی اسرائیل پار اتر گئے. اور اسی کو فرمایا قرآن کریم نے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے پار اتار دیا سمندر کے. فأتبعهم فرعون وجنوده، فرعون اس کے لشکر بھی پیچھے آ گئے، اس جو بنا ہوا راستہ تھا انہوں نے کہا ہم بھی اسے گزر جائیں گے. بغیم و عدوا، اور وہ انتہائی ظلم اور شرارت کے ساتھ پیچھے آئے تھے. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اس راستے کے اندر آیا تو اللہ نے سمندر برابر کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جب وہ غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، اس وقت کہا کہ ایمان لایا میں اللہ، اس اللہ پر، اس بات پر ایمان لے آیا کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، وہ انا من المسلمین، اور اب میں بالکل مطیع فرما بردار ہوں. تو جواب آیا آل آنا، اب آئے ہو، اب اسلام، اب ایمان لائے ہو. قد وقد عصیت قبل، جب اس سے پہلے تم نافرمانی کرتے رہے، وہ کنت من المفسدین، اور مفسدوں میں تمہارا شمار تھا. بتلا دیے دیا کہ جب عذاب سامنے آ جائے، آنکھوں سے نظر آنے لگے، پھر ایمان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کے اوپر نزا کی کیفیت طاری ہو جائے، تو اس کے بعد ایمان بھی معتبر نہیں اور اس کے توبہ بھی معتبر نہیں. تو اب دروازے بند ہو چکے ہیں، لہذا اب تمہارے ایمان کو تو قبول نہیں کیا جا سکتا. لیکن باری تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، کہ آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں. اب یہ جو فرمایا کہ ہم تیرے بدن کو بچائیں گے، نجات دیں گے، تو عام طور سے مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے، روایات میں بھی موجود ہے، کہ جب وہ غرق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو بالکل سطح سمندر تک لا کر کرانے تک لگا دیا، اور کنارے پر مر چکا تھا، اس کی لاش جو ہے وہ کنارے پر آ کر بالکل لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی. یہ بات تو روایتوں سے ثابت ہے کہ وہ لاش سلامت رہی اور لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عبرت کا مجسمہ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ وہ فرعون ہے جو خدائی کے دعوے کیا کرتا تھا. اتنی بات تو روایات سے پہلے سے موجود ہے. ابھی کچھ پچھلی صدی میں فرعون ہر اس بادشاہ کو کہا جاتا تھا جو مصر کی اوپر بادشاہ بنتا تھا، لہذا فرعون بہت سے گزرے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرعون کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہ من فتح نام تھا اس کا، اور بعض کہتے ہیں رمسیس اس کا نام تھا. ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد خود یعنی گزشتہ صدی میں متعدد فرعنا کی لاشیں، ممی لگی ہوئی لاشیں، وہ دریافت ہوئیں، کچھ آرام مصر میں اور کچھ دوسری جگہ پر. ان میں سے ایک لاش جو ہے، جس کو منفتح کی لاش کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی لاش ہے، اور اس کے اوپر کچھ آثار ایسے پائے گئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے جو غرق ہو کر ہلاک ہوا تھا. اور فرعون جو ہیں وہ غرق ہو کے تو نہ ہلاک ہوئے، وہ اپنی موت مرے تھے، لیکن اس کے لاش کے اوپر کچھ ایسے آثار ظاہر ہوئے کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ غرق ہو کر ہلاک ہوا ہے. اس کو اس کی ناک میں تھوڑا سا کٹ تھا، تو بعد میں اس کو فرانس بھیج کر اس کی مرمت بھی کرائی گئی، اور پھر وہ لاش آج بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے، ہم نے دیکھی ہے. ہو سکتا ہے یہ وہی ہو، بہت یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن آثار سے لگتا ہے. جس طرح قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے بدن کو ساملی رکھیں گے تاکہ تم آنے والوں کے لیے عبرت بنو، اس کا تقاضا بھی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لاش سلامت رہے گی، تو وہ موجود ہے، جو بھی چاہے آج کل آدمی جا کر دیکھ سکتا ہے. لیکن قرآن کریم کہتا ہے بہت سے لوگ ہماری ساری نشانیاں دیکھتے ہیں پھر بھی غافل رہتے ہیں، ان نشانیوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے. وہ نشانیاں جتنی آسمان کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے ہر چیز میں، لیکن انسان غفلت کا شکار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے محفوظ رکھے، عبادت فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد.